السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں اور 10 رکوعوں کا مطالعہ مکمل ہوا تھا پچھلے نشست میں الحمدللہ، اور اس میں نصارہ کے حوالے سے زیادہ تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا. اب جو 10 رکوع ہیں، کل 20 رکوع سورہ آل عمران میں ہیں، اب جو 10 رکوع ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے، اہل ایمان سے خطاب ہے، اور امت کی ذمہ داریوں کا تذکرہ بھی ہے، اور درمیان میں 6 رکوع ہیں، رکوع نمبر 13 سے 18 غزوہ احد کے حوالے سے تذکرہ بھی ہے، اور آخر میں کچھ اہل کتاب کا بیان، اور بہت ہی قیمتی دعاؤں پر پھر اس سورت کا اختتام ہوگا انشاءاللہ. تو اب 10 رکوع ہیں جو نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے غالب اس میں خطاب ہے. اب جو 3 آیات ہیں یہ بھی بہت قیمتی اور جامع مقام قرآن کا امت کی ذمہ داریوں کا بیان ہے. ایک ایک امتی سے تقاضا کیا ہے اس کا تذکرہ، پھر امت کو جوڑنے والی شے کیا ہے اس کا ذکر، اور جڑ کر امت نے کرنا کیا ہے، اس امت کے کرنے کے کام کیا ہے، ان کا تذکرہ یہ 3 آیات میں آئے گا. اس کو بڑی خوبصورتی سے، بڑی تفصیل سے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اور ان کے خطاب ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل. سہ کہتے ہیں 3 کو، سہ پہر تیسرا پہر، تو سہ نکاتی لائے عمل یہ اردو میں بھی ہے اور پھر اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا، 3-point ایجنڈا فار دا مسلم امہ، یہ کتابی شکل میں دونوں کتابیں اردو اور انگریزی میں دستیاب ہیں، وہاں زیادہ تفصیل آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اب جو آیت نمبر 102 سے شروع کر رہے ہیں، یہ وہ آیت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبات میں اور خطبہ نکاح کے موقع پر بھی تلاوت فرماتے تھے. 4 آیات ہیں جو خطبہ نکاح میں نبی علیہ السلام تلاوت فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی 102، اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 1، اور پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71. جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت توجہ اس پر کم ہوتی ہے، لیکن جب دروس کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور سنتے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نکاح کے موقع پر مولوی صاحب نے یہ آیات تلاوت کی تھی. تو چلیے، اگر اس موقع پر بیان نہیں ہو سکا تھا تو آج اس کی تھوڑی سی قضا کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے نکاح کے موقع پر کیا سنا تھا. سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر اسلام کی حالت پر. اللہ اکبر، پوری زندگی کا تقاضا. تقویٰ کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، یہی روزے کا حاصل بھی ہے. خوف خدا بھی ترجمہ کر دیں، اللہ سے ڈرنا بھی، اور اس کے لغوی مفہوم ہے بچنا، مراد گناہوں سے بچنا. کتنا؟ جیسا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور اسی کی مزید وضاحت کیا ہے؟ بلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. ہر لمحے مسلم رہو، موت ابھی بھی کبھی بھی آ سکتی ہے، اور موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں آئے. اللہ ایسا ہی خاتمہ ہمیں عطا فرمائے. جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ، ہم ہمارے لیے دعا ہو رہی ہے، اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور اللہ جس کسی کو تو ہمیں سے وفات دے تو اللہ ایمان کی حالت پر وفات عطا فرما، ایسے ہی خاتمہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ تو ہر امتی سے تقاضا، ہر بندہ مومن اپنی جگہ خوف خدا رکھنے والا اور مسلم بن جانے والا ہو۔ جیسے ایک عمارت بنانی ہے تو دیواریں بنتی، دیواروں سے پہلے اینٹیں ہوتی، اینٹوں کو پکایا جاتا ہے، اینٹیں جتنی مضبوط ہوں گی دیوار اتنی مضبوط ہوگی، دیوار مضبوط ہوگی تو عمارت مضبوط ہوگی۔ امت کا ایک ایک فرد اپنی اپنی جگہ خوف خدا اختیار کرے، مسلم بنے، تاکہ یہ امت جب جڑے تو پھر یہ مضبوط امت ہو۔ اب امت کو جوڑنے والی شے کیا ہے؟ آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑ جاؤ۔ رسی سے مراد کیا ہے؟ حدیث ہے جامع ترمذی میں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اور ایک اور پیاری حدیث ہے اسی موضوع پر مسلم شریف میں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشیاں مناؤ، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا تمہارے پاس ہے، تھامے رہو گے لن تحلکو ولن تضلو ابدا، نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ اللہ ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھامنے سے مراد کیا ہے؟ سادہ انداز میں اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ اس کے حقوق کیا ہیں؟ اس کو بھی بڑی خوبصورتی سے 1967 میں، 1967 میں حالت اعتکاف مسجد نبوی میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب چھ لکھا تھا یا مکمل کیا تھا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، عربی میں بھی ترجمہ ہوا، سندھی میں بھی ہے، فارسی میں بھی الحمدللہ، اور غالباً فرینچ میں بھی ہو گیا ہے تقریباً، یعنی چھپا نہیں ابھی۔ تو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہ بہت قیمتی کتاب چاہے وہ پانچ حقوق ڈاکٹر صاحب نے اسے بیان فرمائے، اس پر ایمان، زبان و دل دونوں سے، اس کی باقاعدہ تلاوت آداب کے ساتھ، اس کو سمجھنے کی کوشش، یہ اس کا ایک آغاز ہے۔ اللہ مزید توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد ہر سال ہم اناؤنس کرتے ہیں قرآن فہمی کورس یا رجوع الی القرآن کورس، قرآن کی طرف آئیے۔ ایک ہم نے قرآن کا دورہ سنا رمضان مبارک میں، اب آئیے اس کو ذرا تفصیل سے ہم سمجھے۔ 10 مہینے کے کورس کراچی میں 4 مقامات پر آفر کرتے ہیں، رمضان کے فوراً بعد شروع ہوگا، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو تیسرا، اس قرآن کو سمجھنا۔ چوتھا، اس قرآن حکیم پر عمل کرنا اور اس کے احکامات کے نفاذ کی کوشش کرنا۔ اور پانچواں حق، اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ آج ہم نے بائی لارج ان احکامات کو، یہ ان حقوق کو فراموش کیا ہوا ہے، تبھی امت امت بنتی بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ آج 57 ملکوں کی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، امت کدھر ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امت واقعتاً امت بنے گی جب وہ قرآن کو تھامے، اور قرآن کو تھامنے سے مراد اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو، کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے، وہ وحدہ لا شریک، اور سورہ نساء آیت 82 میں ہے کہ اللہ کے کلام میں بھی وحدت ہے، اللہ کے کلام میں بھی یونٹی ہے، اللہ وحدہ لا شریک، اس کے کلام میں بھی وحدت ہے، اور جب امت واقعتاً قرآن کو تھامے گی تو اس میں بھی وحدت ہوگی۔ اور آپ غور فرمائیے، مسلمان کا مستقل سلیبس قرآن ہے، فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر مغرب عشاء میں قرآن، اور رمضان کا بھی سلیبس قرآن۔ یہ قرآن فراموش ہوا ہے تو امت دکھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن دکھائی نہیں دے رہی۔ تو اگر امت واقعتاً قرآن کو تھامے تو یہ تفرق بازی، اس کا بھی حل میسر آ سکے گا۔ ان تفرقوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسالک کا ہونا، مسلک کی جمع مسالک، مکاتب فکر کا ہونا، اسکولس آف تھاٹ کا ہونا، کوئی حرج نہیں، مگر جب بات یہ آتی کہ میں ہی میں ہوں باقی کوئی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جب کفر کے فتوے لگتے ہیں اور وال چوکنگ کی جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے کتابوں سے بڑے بڑے گروہوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے، یہ ہے تفرق جس سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جوڑنے والی شے یہ قرآن، کیوں؟ انسان ہے، روبوٹ تو ہے نہیں، انسان ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ اس سوچ کو، فکر کو یکسوئی دینے کے لیے کوئی کامن نظریہ ہونا چاہیے، اور وہ سب سے بڑا نظریہ توحید کا، اور اس کی الیبریشن اس قرآن حکیم میں۔ اس قرآن سے جتنا جڑیں گے، قرآن ہم کو جوڑتا چلا جائے گا۔ جیسے ماشاء اللہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، بڑا صورت منظر ہے، ہر مکتب فکر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، مختلف فائنینشیل اسٹیٹس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، کوئی ڈی ایچ اے سے آ رہا ہے، کوئی شہر کے اور کونوں سے آ رہا ہے، الحمدللہ کوئی ایک مسلک کو فالو کر رہا ہے، حدیث مطلب فکر کو، اکثریت حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہی ہے، کوئی ہمیں پریشانی نہیں۔ یہ منظر بڑا پیارا ہے کہ ہم اپنے چند علمی اختلاف کے باوجود بھی بہت ساری کامن فیکٹرز کی بنیاد پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑا کامن فیکٹر اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کی ذات کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن جوڑے گا، اور اس نے جوڑا ہے۔ صدیوں پہلے کا ذکر, جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس معاشرے کو ذہن میں رکھیے, کبھی گھوڑا آگے بڑھا دینے پہ جھگڑا, کبھی پانی پہلے پلا دینے پہ جھگڑا, اوس اور خزرج کے جھگڑے, سو سو برس کی جنگوں کا معاملہ. اس ماحول میں جب قرآن کا نزول ہوا اور صاحب قرآن رسول اللہ علیہ السلام نے محنت فرمائی تو کیا ہوا؟ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, جب کہ تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تم اس کی فضل سے بھائی بھائی بن گئے. بلال آگئے حبشہ سے, صہیب آگئے روم سے, سلمان آگئے فارس سے, اور ایک گلوبل امت رسول اللہ نے بنا دی, سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا تو آج دیکھ اس کی 21ویں صدی یا 20ویں صدی میں جا کے کہ گلوبلائزیشن بھی کچھ ہے ہو سکتی ہے. ہمارا دین تو 14 صدیوں سے گلوبلائزیشن کا پورا ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے دکھا رہا ہے. عمرے پہ دیکھ لیجئے, حج پر دیکھ لیجئے, رمضان میں حرمین میں دیکھ لیجئے, حج کے موقع پر 25-30 لاکھ کا مجمع دیکھ لیجئے. ان کی زبانیں مختلف ہیں, ان کے علاقے مختلف ہیں, ان کے کلرز مختلف ہیں, ان کا فائنینشیل اسٹیٹس مختلف ہے, ان کے کلچر مختلف ہے, ان کا باپ کا ڈریس کوڈ بھی ڈفرینٹ ہے, مگر ایک کلمے پر سب جمع ہوتے ہیں. اور 20-25 لاکھ ہے تو ایک اللہ اکبر کے سب رکوع میں جاتے ہیں, ایک اللہ اکبر کے سجدے میں جاتے ہیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اسلام میں جان ہم کھوکھلے ہو گئے ہیں. اسلام میں جان آج بھی تھی, ہے اور رہے گی. ہم بھی اسلام پر آ جائے تو ہمیں بھی جان پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. تو قرآن کہتا ہے کہ تم دشمن تھے, اللہ نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں, تمہیں اللہ تب اللہ کی فضل سے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. 14 صدیوں پہلے بھی اس قرآن کو لے کر کھڑے ہوئے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دلوں میں اترا. وہ چار مرتبہ بعد جو آئی ہے, دو مرتبہ آ چکی, ان شاء اللہ آئے گی آل عمران 164 میں بھی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, قرآن کی آیات کی تلاوت, قرآن کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ, قرآن کے احکام کی تعلیم, حکمت و دانائی کی باتیں. اس قرآن کی تلوار سے دلوں کو مستقر کیا. یہ مکے کے 13 برس کا کام ہے رسول اللہ علیہ السلام کا. تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے, اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون, اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ ہم سب کو مزید ہدایت عطا فرمائے. آ کر بیٹھے نہیں, اسے لا کر بٹھایا, اس کا فضل ہے. اب اس سے مزید مانگنا ہے تو مزید عطا فرمائے گا, ہمارے اندر کمی نہ ہو. اس کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے. حدیث بہت پیاری بخاری شریف کی کئی مرتبہ پیش کرتا رہوں گا آئندہ بھی. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی, میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے, میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے, میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ ایک بارش میری طرف آتا ہے, میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے, میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ چل کر میری طرف آتا ہے, میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اس کی یہاں کمی نہیں ہے, کمی ہمارے اندر ہے. وہ تو عطا فرمانے پر قادر ہے اور دیتا ہے, چاہتا ہے. ہم بھی تو چاہنے والے بنے, لینے والے بنے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون, اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اچھا, اب امت جڑے گی تو کیا کرے گی؟ بھائی کمپنی بناتے ہیں, آرگنائزیشن بناتے ہیں, اس کا مشن ہوتا ہے, ویژن ہوتا ہے, پھر کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں, ٹارگیٹس ہوتے ہیں, پھر ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اس امت کو جب جڑ جائے گی تو کرنا کیا ہے؟ کیا ایکٹیویٹی دی جا رہی, کیا آبجیکٹیوز دیے جا رہے ہیں, کیا ٹارگیٹس دیے جا رہے ہیں, کیا فنکشنز دیے جا رہے ہیں؟ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف لوگوں کو بھلائے. خیر سے مراد بھلائی بھی ہے, نیکی کا کام, خیر کا کام. اور خیر درس قرآن میں, قرآن کے لیے بھی آیا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں ایمان والوں کا ذکر ہے, جب اس سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم, تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ قالوا خیرا, وہ کہتے ہیں خیر نازل کیا ہے. تو قرآن کے لیے بھی خیر کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا, اور جو اس کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں وہ سب سے بہترین ہے, ان کے لیے بھی خیر کا لفظ استعمال ہوا. بخاری کی حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلم, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی مزید توفیق عطا فرمائے. تو ایک بات, خیر کا مطلب بھلائی بھی, خیر کے کام بھی, اور خیر کا مطلب قرآن بھی. جس قرآن نے تمہیں جوڑا, اب تم دوسروں کو جوڑو. اور میں یہ بھی عرض کروں آپ سے, ابھی تو رمضان مبارک کا پہلا عشرہ جاری ہے نا, بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس طرح بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. اور سچی بات ہے, جو پہلی مرتبہ ہے وہ تو پریشان ہو گئے کہ از اٹ, ایسا بھی ہوتا ہے قرآن, اور پھر قرآن پزیس کر لیتے, پھر اٹھنے کا جانے کا دل نہیں کرتا. تو آپ اوروں کے لیے بھی پسند کیجیے, کیوں مس کریں وہ لوگ اس قرآن کو؟ اگر اوروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ کے گھر والے ہوں گے، پڑوسی ہوں گے، رشتے دار ہوں گے، کلیگز ہوں گے، شہر میں بہت سارے مقامات پہ سلسلہ جاری، ان کو انوائٹ کیجیے، ان کو بھی اس طرف بلائیے، آپ کا بھی میٹر مزید آگے بڑھ جائے گا انشاءاللہ، وہ خیر کے کام پر آئیں گے، آپ کا بھی اجر بڑھتا جائے گا انشاءاللہ، اللہ مجھے اور آپ کا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو جس قرآن نے تمہیں جوڑا، اب تم بھی جوڑو، اس قرآن کی طرف بلاؤ، اس قرآن کی طرف لوگوں کا رہنمائی کرو، خیر کے کاموں کی طرف بھی بلاؤ، اور سب سے بڑا خیر قرآن حکیم میں اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ فرمایا کہ بل تکم منکم امت یدعون الی الخیر، اور چاہیے کہ تم اسے جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، ویامرون بالمعروف اور بھلائی کا حکم دے، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکے، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ابھی ہم آیت نمبر 104 پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ آیت نمبر 110 تھوڑی دیر میں آیا چاہتی ہے، وہاں اس کی مزید وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ۔ البتہ اگر بائی لارج امت یہ کام نہیں کر رہی اور اس کام سے غفلت برت رہی ہے، تو جو جاگے ہوئے ہیں، جن کو احساس ہے، جن کے دل میں درد ہے امت کا، وہ کھڑے ہوں، جماعتی زندگی اختیار کریں، کچھ جماعت اختیار کریں، اور جماعتی سطح پر، اجتماعی طور پر اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں، تو خیر کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، بدی سے روکیں۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ تو پتہ چلا نیکی کی دعوت دینا اور بدی سے روکنا کوئی نفل کام نہیں، یہ فرض کے درجے کا کام ہے، کیپیسٹی کے مطابق، حیثیت کے مطابق، جورسڈکشن کے مطابق، نو پرابلم، بالکل یہ باتیں ہیں، مگر ہے یہ فرض درجے کا کام، یہ کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ یہ ہے امت کے لیے تین پوائنٹ، یہ سہ نکاتی دائر ملے، تھری پوائنٹ ایجنڈا، ہر بندہ تقوی اختیار کرے اور قرآن سے جڑو۔ قرآن سے جب جڑ جاؤ تو پھر کیا کرو؟ خیر کی طرف بلاؤ، قرآن کی طرف بلاؤ، نیکی کا حکم تو بدی سے روکو۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقے میں مبتلا ہو گئے، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور باہم اختلاف کرنے لگے اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح احکامات کی نشانیاں آ گئیں، وہی بنی اسرائیل ضد کی وجہ سے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ اب کل کے نتائج جو چہروں پر عیاں ہو جائیں گے قیامت کے دن، اس کا تذکرہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ یعنی کالے، فاما الذین اسودت وجوہہم، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے، رسول کی بات آئی، حق بات تمہارے سامنے آئی، قبول نہیں کیا، تم نے دل گواہی دے چکے تھے، جانتے بوجھتے رد کیا، تو آج تمہارے کرتوتوں کی سیاہی تمہارے چہروں پر ہے اور آج ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ اس برے انجام سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس دوسرا انجام بڑا پیارا، بڑا حسین، بڑا عمدہ، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ، اور جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ آج کے نیک اعمال کا نور کل چہروں پر آیا ہوگا، آج کا ایمان اور آج کے نیک اعمال کا نور کل چہروں پر آیا ہوگا، چہرے روشن ہوں گے۔ اللہ آج ہمیں ایمان و عمل کی توفیق دے تاکہ کل ہمارے چہرے بھی روشن چہرے ہوں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں اے نبی علیہ السلام، جو ہم وہاں پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ لوگ عالم والوں پر، جہان والوں پر کوئی ظلم فرمانا نہیں چاہتا، یہ تو لوگ خود ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اچھا یہ جو بات آتی ہے ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے سے، مطلب ہوتا ہے بامقصد طور پر، حق کا لفظ ہے، حق کا ایک مفہوم ہے بامقصد طور پر، تو ہم جو آیات تلاوت کر رہے ہیں یہ مقصد کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ عالمین پر کوئی ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا، وہ بالکل ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اگلی آیت آیت نمبر 110، یہ بہترین امت والی قرار دیے جانے والی آیت، مشہور آیت ہے، خیر امت والی آیت، ارشاد ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اس امت کو خیر امت کیوں کہا گیا؟ ایک مقصد کے ساتھ، تمہیں برپا کیا گیا لوگوں کے لیے، دنیا جیے گی اپنے لیے، دنیا والے جیئیں گے اپنے لیے، تم نے دوسروں کے لیے جینا ہے، تم نے دوسروں کے لیے جینا ہے. جیسے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے بخاری کی روایت ہے، لوگوں تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی آگ کے گڑھے میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا والوں کی مادی حاجات کو، مٹیریل نیڈس کو پورا کرنا بھی ہے، بالکل صحیح، اس پر بات ہوگی، خدمت خلق پر بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. لیکن انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ ہمیشہ کی تقدیر جہنم کی آگ سے اس کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنا. اتنے بڑے کام کے لیے امت کو برپا کیا گیا ہے. معذرت کے ساتھ اپنا پیٹ پال لیا، بچوں کی کفالت کر لی، گھر بنا لیا، جائیدادیں جمع کر لی، ضرورتیں پوری کر لیجیے، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. چڑیا بھی جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے گھونسلہ بنا لیتی ہے اور وہ بھی اپنے بچے کے منہ میں قطرہ لا کے دانا لا کے ڈال دیتی ہے. تو کوئی بڑا کام تھوڑی کیا ہم نے، یہ کوئی بڑے کام تھوڑی. بڑے کام تو جو رسولوں نے کیے اور امام الانبیاء نے کیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام تو ایسے نکل جائیں گے. اللہ کی قسم، جب بندہ اللہ اور اس کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالتا ہے. ذلیل کر بندہ جب اللہ اس کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے تو اللہ اس دنیا کو ذلیل کر کے بندوں کے قدموں میں ڈالتا ہے، اور جب بندہ دنیا کے ساتھ مخلص ہو جائے تو اللہ پھر بندے کو ذلیل کرتا ہے اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. تو یہ ضرورتیں پوری کر لیں، ضرورت ہے. ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی بنیاد پر آپ میں خیر امت نہیں. خیر امت ایک مشن کے ساتھ، ایک ریسپانسبلٹی کے ساتھ، ایک ذمہ داری کے ساتھ تمہیں دوسروں کے لیے برپا کیا گیا. تم بھلائی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر. اس آیت کے کنسٹرکشن پر بھی تھوڑی سی بات پڑھ لیتے ہیں. قرآن حکیم میں عام طور پر ایمان کا ذکر پہلے آتا ہے، عمل کا بیان بعد میں آتا ہے. ایمان کا ذکر پہلے، عمل کا بیان بعد میں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا پھر وعملوا الصالحات. البقرہ کے شروع میں آ جائے الذین یؤمنون بالغیب، پھر کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. ایمان پہلے، نماز بعد میں. ایمان پہلے، عمل بعد میں. خیر امت والی آیت میں عمل پہلے، ایمان بعد میں. دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اخرجت الناس، میں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دو گے. وتنہون عن المنکر، تم بدی سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ایمان بعد میں آیا. یہاں پر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، بہت خوبصورت بات لکھی کہ بھائی تم کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ تو اس میں کون سی خیر امت والی بات ہے؟ آج اب میں تشریح کر رہا ہوں، آپ کے پاس، میرے پاس چوائس ہی یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. لیکن جب نوح علیہ السلام موجود تھے، اس وقت کے لوگ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ مسلم تھے نا، اس وقت انہوں نے کلمہ وہی پڑھا کیونکہ چوائس ہی وہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام جب موجود تھے تو چوائس ہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانا جائے، ان پر ایمان جو لائے وہ کامیاب ہوئے. آج چوائس یہ ہے کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایمان جو اس وقت چوائس سے جو لے کر آئے وہ بھی صاحب ایمان. تو میرا، تمہارے پاس یہ چوائس ہے، تم ایمان لاؤ، تم بھی صاحب ایمان. تو اس میں خیر امت والی بات کہاں سے آ گئی؟ اسے سوخاب کے اوپر کہاں سے لگ گیا تمہارے اندر؟ خیر امت تو تب ہو جب یہ کام کرو. جو ختم نبوت کا تقاضا، ہم اور آپ دعویٰ کرتے کہ نبوت ختم ہو گئی، پہلے پیغمبر یہ کام کرتے تھے، اب پیغمبروں کا سلسلہ ختم، وہی کا سلسلہ ختم، نبوت کا دروازہ بند. تو اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اربوں انسانوں تک تو کلمہ پہنچانا ہے، اور جن تک کلمہ پہنچا ہے ان کو قرآن پہنچانا ہے. نہیں پڑھا، 99% لوگوں نے قرآن کو اپنی زبان میں، زندگی میں ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ. ویئر از دیٹ امہ؟ 99% کو نہیں پتا کیا لکھا ہے قرآن. یہ کلمے کو، کلمہ پڑھنے والوں کا حال. اور بقیہ اربوں انسان ہیں جن تک کلمے کی دعوت پہنچانی. اتنا بڑا کام میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. چھوٹے موٹے کاموں کی اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، اور یہ چھوٹے موٹے کاموں کی بنیاد پر آپ کی میری کوئی حیثیت نہیں. بڑا کام کریں گے تو حیثیت ہوگی، اور وہ بڑا کام یہ کہ تمہیں انسانیت کے لیے برپا کیا گیا. تم بھلائی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر سبحانہ و تعالیٰ. یہ اہمیت اس آیت کی ہے. ایمان کا بیان بعد میں، عمل کا ذکر پہلے ہے. محض کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر، مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ، یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ تم کوالیفائی کر جاؤ خیر امت کے لیے. نہیں، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. اب اس میں کچھ تفصیل بھی ہے، آئندہ بھی آتی رہے گی. حکم میں تب دے سکتا ہوں جب اختیار ہو. اپنی اولاد کو حکم دے سکتا ہوں، محلے والوں کو حکم نہیں دے سکتا، وہ تو حکومت دے سکتی. تو پھر یہ نیکی کا حکم اور بدی سے روکنا، یہ حکومتی سطح تک معاملہ جاتا ہے. یہ جو بڑے آرام سے 20 کروڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران بن کر اور کوئی گرانے کے چکر میں اور آنے کے چکر میں جن کو بڑا شوق ہے یہ پڑھیں تو صحیح ذرا قرآن کو، ہل جائے انسان اپنی جگہ سے۔ سورہ الحج آیت 41، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں زمین میں اختیار و اقتدار عطا کریں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکاۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ افراد سے لے کے حکومتی سطح تک یہ فریضہ جائے گا، ہر ایک کی استعداد اور کیپیسٹی اور جورسڈکشن یا دائرہ کار کے اعتبار سے یہ کام کریں گے تو خیر امت قرار پائیں گے۔ ورنہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث میں، تم لازمت نیکی کا حکم دو گے اور تم لازمت بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ 70 برس سے دعائیں کر رہے ہیں کشمیر کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، حلوں کے لیے اور مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تم لازمن نیکی کا حکم دو گے، لازمن بدی سے روکو گے، یہ کام تم نے چھوڑ دیا تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور تم اللہ سے دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی کوالیفائی کرنا پڑے گا، اور اس کوالیفیکیشن کے لیے امت کی سطح پر یہ عرض دی جا رہی ہے، تم بہترین امت ہو لیکن تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے اور تم بدی سے روکو گے اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی پر۔ اللہ ہمیں امت کا درد بھی عطا فرمائے اور امت والے کام کے لیے اللہ ہمیں قبول بھی فرمائے۔ بھائی بڑے کام کرنے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں بڑے کام کرنے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام نہ کریں۔ نوبل پرائز بھی چھوٹا کام ہے، نوبل پرائز والے کے لیے جنت کی گارنٹی نہیں ہے، اتنا تو عقیدہ ہے نا میرا اور آپ کا، چھوٹے کام ہیں۔ جو بڑے کام کرے گا تو اللہ، میں پھر عرض کروں، قسم کھا کر عرض کروں، اللہ ذلیل کر کے دنیا کو قدموں میں ڈال دے گا۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، مجھے اللہ نے، ہمیں اللہ نے عزت کپڑوں سے نہیں دی ہے، اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ امیر المومنین ذرا کپڑے تو ٹھیک کر لیں، جا رہے ہیں بڑی جگہ پر، ذرا کپڑے تو ٹھیک کر لیں۔ نہیں، اللہ نے عزت کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی، اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے۔ اور یہ عمر تو وہ تھا جس کو اپنے اونٹ چرانے کا بھی ہوش نہیں تھا، گھر والے اس کو ڈانٹتے تھے کہ عمر تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، اونٹ سنبھالنے بھی نہیں آتے، اور 22 لاکھ مربع میل زمین عمر کے قدموں میں رب نے ڈالی۔ تو عمر فرماتے رضی اللہ عنہ، اسلام نے عزت دی ہے عمر کو، ورنہ عمر کسی قابل نہیں تھا۔ بڑا کام کرنا ہے، اللہ نے قبول فرمائے۔
ولو آمن اہل کتاب لکان خیر لہم، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان اہل کتاب میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ پھر وہ ایمان والے وہ جو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لن یضروکم الا اذی، وہ ستانے کے سوا اے مسلمانوں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، پریشان کریں گے، سازشیں کریں گے، مگر تمہارا بگاڑ کچھ نہ سکیں گے۔ وان یقاتلوکم یولوکم الادبار، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تمہیں پیٹ دکھا دیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ کون سے ایمان والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وہ صحابہ جو مخلص تھے اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ۔ ان کو کہا جا رہا ہے ڈٹے رہنا، یہ بس تنگ کریں گے، پریشان نہ ہو ان سے، اور اگر تمہارے مقابلے میں کھڑے بھی ہوئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ سچے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت چشمہ کر دی گئی جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں۔ الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد میں آ جائیں، وحبل من الناس، یہ لوگوں کے عہد میں آ جائیں، وباء بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی چشمہ کر دی گئی۔ یہ یہود کا بھی خاص طور پر بیان، اللہ کے عہد میں آ جائیں، مراد اسلام قبول کر لیں، یہ اللہ کی کچھ فضل فرما دے، کوئی وقتی طور پر ان کو سہارا دے دے تو بات الگ، یا لوگوں کے عہد میں آ جائیں کہ لوگ ان کو کوئی پروٹیکشن دے دیں، کوئی آشیرواد لوگوں کو مل جائے، تب تو ہے، ورنہ ان کے لیے ذلت اور محتاجی اللہ کی طرف سے تھوپ دی گئی۔ یہ البقرہ میں بھی اس طرح کی باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ذالک بھی انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ البتہ کل بھی ذکر آیا تھا، قرآن کا اعجاز اور اللہ کے کلام کا توازن، برائی تو بیان ہو رہی ہے، اہل کتاب کے برے کرتوتوں کا بیان تو ہے، مگر کہیں کچھ خیر ہے تو قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، جیسے کہ آگے بات آ رہی ہے۔ لَيْسُ سَوَاءَ سب کے سب یہ برابر نہیں من اہل کتاب امتن قائمتن اہل کتاب میں جماعت جو حق پر قائم ہے یتلون آیات اللہ یہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں آنا اللیل رات کے اوقات میں وہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اور وہ بھلائی بھلی بات کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں ویسارعون فی الخیرات اور وہ خیر کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہی لوگ نیکوکار ہیں کچھ ایسے بھی ہیں اور یہی تھے جو حق کے متلاشی تھے بعد میں نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان بھی لے آئے وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا اور جو وہ کریں گے کوئی نیکی تو اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اور اللہ متقین سے خوب واقف ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دے چاہے کتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو اب اس نے اسلام قبول کیا 70 برس کی زندگی ساری صاف کلیئر کرسٹل کلیئر سبحان اللہ سب صاف تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کہیں موقع ملتا ہے ہمارے بعض بچے ملک سے باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کی انٹریکشن ہوتی اور اب تو خیر دنیا گلوبل ہو گئی ہے اور سیل اسمارٹ فون پر سب کچھ اویلیبل ہے اور بعض ینگسٹرز ہیں کہ اگر وہ ان ہیں سوشل میڈیا پر اور کچھ لوگ کم اکراس ہوتے ہیں ڈسکشن ہوتا ہے اور یہ گھٹی میں چیزیں پڑی بھی ہوں تو پھر وہ ریفرنسز بھی تلاش کرتے ہیں ڈیبیٹ بھی ہو جاتی ہے اور اچھے انداز سے بات بھی پیش کی جاتی ہے کیا خبر کیا عجب کہ اللہ ہمارے ذریعے کسی کو ہدایت کی راہ پر لے کر آ جائے تو ہمارا تو میٹر اور آگے بڑھ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ واللہ علیم بالمتقین اور اللہ متقین سے خوب واقف ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز اللہ کے سامنے ان کے مال اور ان کی اولاد کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے فاولئک اصحاب النار اور وہی آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما مثل ما ينفقون فی ہذہ الحیاۃ الدنیا ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں ایسی ہے کمثل ریح جیسے کہ ہوا ہو فیہا سر اس میں آگ کا بگولا ہو اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم وہ جا لگے کھیتی کو اس قوم کی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا فاہلکت پھر اس کو وہ تباہ کر دے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ایمان کے بغیر خرچ کرتے ہیں یا دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں البقرہ میں بھی مثال آئی تھی یہاں بھی آ گئی کہ بالکل ایسے کہ کسی کھیتی پر آگ کا بگولا آ جائے اور ساری کھیتی فصل برباد ہو جائے کچھ ہاتھ کر لینا پڑے تو ایمان کے بغیر عمل یا انفاق یا دکھاوے کا عمل یا دکھاوے کا انفاق اس کا کوئی فائدہ نہیں وما ظلمهم اللہ اور اللہ نے ظلم نہیں کیا ولكن انفسهم يظلمون بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا اپنوں کے سوا دوسروں کو رازدار نہ بناؤ وہ تمہاری خرابی میں کچھ کمی نہیں کرتے یہ سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں اب ایمان والوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور اگلے رکوع سے غزوہ احد کا تبصرہ بھی آئے گا جو کہ 37 ہجری میں پیش آیا ابھی گویا کہ مسلمان اور قریش مکہ حالت جنگ میں ہیں خاص طور پر اس تناظر میں بھی یہ رہنمائی کہ اپنے رازوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرو اپنوں کے سوا دوسروں کو رازدار نہ بناؤ وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کرتے اگر سادہ اور آج کے الفاظ میں کہیں تو انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کرنا یہ اپنوں کے سوا کسی اور کے ساتھ نہ ہو اور یہاں تو جناب ہم لوگ ہمارے والوں سے زیادہ باہر والوں کو ہماری انفارمیشن پتہ ہے اور کہاں کہاں ان کو ایکسس نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ کیا کیا ان کو نہیں دے دیا گیا کیا کیا ان کو نہیں بتا دیا گیا یہ اتنا بڑا ظلم ہے اور رہا سا کوئی آئٹم بم یہ مصری ٹیکنالوجی جو پوری امت کی امانت ہے ہمارے پاس یہ ڈاکٹر عبدالقدیر بھی اللہ کا بندہ وہ کہتا رہا اور ان کی موجودگی میں میں نے بھی میڈیا پر کہا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ کیا ہمارے حکمرانوں نے یا ہماری افواج نے تو یہ پوری امت کے ساتھ غداری ہوگی یہ جو چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایٹم بم دے رکھا ہے یہ میزل ٹیکنالوجی دے رکھی ہے یہ ساری امت مسلمہ ایکسپیکٹ کرتی کہ ہماری اور اس کے ساتھ اگر کوئی غداری کرے خیانت کرے تو میرے نزدیک تو پوری امت کا غدار اور پوری امت کا خائن یہاں کیا کیا شیئر نہیں کیا جا رہا اور قرآن کیا کہتا ہے لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا اپنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے ودوا ما عنتم وہ چاہ دیں کہ تم تکلیف پاؤ قد بدت البغضاء من افواههم ان کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے وما تخفی صدورهم اکبر اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے
ابھی تو باطن سے کچھ ان کا ظاہر ہوا ہے، یہود کی بھی خاص طور پر بات ہو رہی، مگر جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو جو ظاہر ہو چکا اسی سے اندازہ کر لو کہاں تک تمہیں لے جانا چاہیں گے، کہاں تک تمہارے نقصان کے درپے ہو جائیں گے، اندازہ ہو سکتا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر واضح کر دیا، اگر تم عقل سے کام لو تو یہ باتیں بہت واضح ہیں. ہاں انتم اولائے تحبونہم ولا یحبونکم، یہ تم ہی لوگ تو ہو جو ان سے کچھ محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم سے دوستی نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. یہ ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ اوس اور خزرج عرب قبائل تھے، ان میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے ماضی میں یہود کے قبیلوں سے تعلقات تو تھے نا، تو کچھ نرم گوشہ ہوگا، اس میں سافٹ کارنر ہوگا. تو اب ان ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی خوش فہمی مبتلا نہ ہو، تم ان کو بڑا چاہتے ہو، تم سے محبت نہیں کرنا چاہتے، تم سے دوستیاں نہیں کرنا چاہتے، اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے، ان کا حال ہے کہ تمہارے پیغمبر کو تمہاری کتاب کو مانتے نہیں ہیں. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں. یہ یہود کا بیان. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، فرما دیجئے اپنے غصے میں تم خود ہی مر جاؤ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے. إِن تَمَسَّسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر اے مسلمانوں تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، انہیں بری لگتی ہے، انڈیا ایٹم بم کا اعلان کرتے تو دنیا کو تکلیف نہیں ہوتی، اور ہم 1998 کا اعلان کرے ساری دنیا میں دہشت گرد کہنا شروع کر دیں، عجیب بات ہے. وہ کرے تو تکلیف نہیں، ہم کرے تو تکلیف ہے، عجیب بات ہے. انڈیا پھانسیاں دے تو تکلیف نہیں، ہم دے تو تکلیف ہے. چائنا پھانسیاں دے تو تکلیف نہیں، ہم دے تو تکلیف ہے، عجیب بات ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. تو فرمایا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے. وہ ان تصرکم سیئۃ یفرحوا بها، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو اس سے یہ خوش ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا نقصان ہو، لیکن کیا کرو ابھی. اللہ اکبر، اس قدر حالات دگرگو ہیں، مشکل ہیں، اور ہدایت پہ آ رہی ہے. وہ ان تصبروا، اگر تم صبر کیے رکھو، وتتقوا، اور تقویٰ کی روش اختیار اور خوف خدا، لا یضرکم کیدہ شیئا، تمہارا ان کا فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے. تقویٰ کیا ہے؟ خوف خدا، پڑھ کر آئے تھوڑی دیر پہلے، اور اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ نحل کے آخر میں، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ جو تقویٰ اختیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شامل فرمائے. تو اہل ایمان کو باطل کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں اہم ترین جو ہدایات عطا ہوئی ہیں ان میں یہ دو باتیں بھی، صبر کیے رکھو اور تقویٰ کی روش پر کاربند رہو. لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ 12 رکوع مکمل ہوئے سورہ آل عمران کے. اب رکوع نمبر 13 سے رکوع نمبر 18، 6 رکوع ہیں، اور ان 6 رکوع میں اکثر بیان غزوہ احد کے حوالے سے ہے، اور احد کے بارے میں ہم جانتے ہیں سن 3 ہجری میں پیش آیا ہے شوال میں، اور اس کی تیاری رمضان میں بھی ہوئی ہوگی. رسول اللہ کے رمضان بڑے متحرک گزرے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں غزوات ہو رہے جیسے بدر 2 ہجری، مکہ فتح مکہ 8 ہجری، اور کہیں تیاریاں ہو رہی جیسے کہ احزاب کی تیاری رمضان میں، وہ بھی شوال میں، احد کی تیاری رمضان میں، وہ بھی تقریباً شوال میں. تو یہ رمضان بڑے متحرک گزرے رسول اللہ صحابہ کرام کے. سن 2 ہجری ہے، بدر میں جو شکست ہوئی مشرکین کو، اس کا بدلہ لینے کا انہوں نے ارادہ کیا اور بڑے تیاری انہوں نے کی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تیاریوں کا پتہ چلا، آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا، مشورہ کرتے تھے، اور ایک مشورہ یہ آیا کہ ہمیں باہر نکل کر مشورہ جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی پہلے اپنی آپ کا اپنا ارادہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں رہیں، اتفاق تھا کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، اس کی بھی یہی رائے تھی، مگر بعض جوشیلے صحابہ نے جب بڑھ بڑھ کر پیش ہوئی ہم جامع شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ نے اپنی رائے کو نیچے کر دیا، صحابہ کی رائے پر عمل کیا. اللہ اکبر. البتہ آپ حجرے سے باہر آئے تو آپ نے زرہیں 2 پہنی ہوئی تھیں، تو صحابہ میں سے جو بزرگ تھے اور سینئرز تھے انہوں نے کچھ محسوس کیا، عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر آپ چاہیں تو مدینے میں رہ کر ہی معاملہ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار سجا لے تو جنگ کیے بغیر اس کو اتار دے، مگر اظہار تھا کہ کوئی معاملہ خطرناک ہونے والا ہے. میدان سجا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے صفیں بھی بنائی ہیں، اور ایک خاص معاملہ جس کا ذکر آگے بھی آئے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک درے پر صحابہ کرام کو تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام کو مقرر فرمایا اور ان سے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے چاہے تمہارے ساتھیوں کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں اس ذرے کو نہ چھوڑنا. وہ بعد میں خطا بھی ہوئی اور اس خطا کے نتیجے میں خالد بن ولید جو ابھی کفر کفار کے کیمپ میں ہیں وہ چکر لگا کر پیچھے سے آئے اور دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہوا اور 70 صحابہ جو ہے وہ شہید بھی ہوئے غزوہ احد میں. اور رسول اللہ کا چہرہ انور بھی وہ خون سے رنگین ہوا ہے اور آپ بے ہوش بھی ہوئے ہیں. اس کائنات کا مقدس ترین خون کبھی طائف کی گلیوں میں بہا ہے اور کبھی احد کے میدان میں بھی بہا ہے. میرے اور آپ کے خون کی کوئی حیثیت نہیں. بہرحال اور اسی موقع پر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اسے ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو. ظاہری طور پر وہ نکلا تو صحیح مگر راستے میں ایک جگہ پہنچ کر 300 کو لے کر علیحدہ ہو گیا. کہا جی ہماری سنی ہم کیوں آپ کے ساتھ جائیں. یہ ظاہری پہلے رک سکتا تھا لیکن یہ مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر اس نے نقصان پہنچانا چاہا تو یہ راستے سے علیحدہ ہوا. اور دو گروہ تھے مسلمان, دو قبائل تھے, تھوڑی سی ان پر کچھ کمزوری آئی مگر مخلص تھے تو اللہ نے ان کو تھام لیا. ابھی ذکر ان کا آ جائے. یہ کچھ بہت سارے پہلوؤں میں سے چند پہلو میں نے رکھ دیے اور پھر جیسے جیسے مطالعہ آگے بڑھے گا تو وضاحت انشاءاللہ آتی جائے گی. ایک اہم بات کیا ہے, دور نبوی میں غزوہ احد واحد موقع ہے جہاں بظاہر ایک نقصان اٹھانا پڑا ہے اور شکست تو نہ کہیں کیونکہ اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ کی جا سکتی ہے لیکن وقتی طور پر یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا. تو ایسے موقع پر اسوہ کیا یہ بھی سامنے آ گیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, ورنہ تو فتوحات ہی فتوحات ہیں مگر کبھی نقصان ہو جائے وقتی شکست ہو جائے تو ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہوگا, کس طرح ان کو دیکھنا چاہیے. یہ موقع غزوہ احد کے موقع پر ہی پیش آیا تو تبصرہ پھر اس پر خاصا تفصیلی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے. فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجیے جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے ایمان والوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے کے لیے. رسول اللہ بھی نکلے ہیں یعنی ہمارے لیڈروں کی طرح وہ گھروں پہ بیٹھے ہوئے سیل لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کارکن کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں نا. رسول اللہ نے لیڈنگ فرام دا فرنٹ والی اگزامپل ہمارے سامنے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ میدان جنگ کے بھی سپاہی ہیں, سپہ سالار ہیں, اور یہ خود ایک میدان ہے جہاں پہ گفتگو کرنے والوں نے گفتگو کی تو وہ دنگ رہ گئے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی کیا جنگی جو ہے وہ حکمت عملی ہے جس سے انسان اگر سیکھنا چاہے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. خیر تو یہاں فرمایا کہ آپ خود نکلے اہل ایمان کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے لگے. واللہ سمیع العلیم, اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اذ هم طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیهما, یاد کرو کہ تم میں سے دو گروہ نے کچھ ارادہ کیا کہ کمزوری دکھائیں اور اللہ ان کا مددگار تھا. سبحان اللہ, یہ قرآن نہیں بتاتے کون تھے, وہ حدیث سے پتا چلتا ہے, سیرت سے پتا چلتا ہے. بنو حارثہ بنو سلمہ کے دو قبائل تھے, مخلص تھے لیکن جنگی حالات وقتی طور پر انسان میں کمزوری آ سکتی ہے. مخلص تھے اس لیے ڈٹے رہے اللہ کی توفیق سے اور اللہ نے بھی فرمایا واللہ ولیہما, اللہ ان کا مددگار تھا. پتا چلا مخلص ایمان والا کبھی کمزوری بھی دکھا سکتا ہے, ہو جائے گا اس سے کمزوری کا معاملہ بھی, مگر مخلص ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن دو نمبر کام شروع کر دے, منافق کی طرح جھوٹ بولنا شروع کر دے, جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دے تو اب یہ مخلص نہیں. مخلص اگر ہے کمزوری ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں, اللہ خود فرما رہے اللہ علیہما, اللہ ان دونوں کا مددگار تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پر توکل کرے. ولقد نصرکم اللہ ببدر, اور یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری مدد فرما چکا ہے بدر میں, وانتم اذلہ, کمزور سمجھے جاتے تھے, تعداد بھی کم تھی 313 اور سامنے 1000 کا لشکر, تب بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تھی. فتقوا اللہ, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین, یاد کیجئے اے نبی علیہ السلام جب اہل ایمان کو آپ کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 فرشتوں سے جو کہ نازل کیے جائیں گے لگاتار. اگر سامنے سے 3000 کا لشکر آ رہا ہے تو اللہ 3000 فرشتے بھی بھیج سکتا, اللہ کے لیے کیا مشکل. بلا کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورهم هذا, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. پھر وہی دو باتیں, صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور وہ تم کو فوراً چڑھ آئیں ابھی اسی دم. یمددکم ربکم بخمسہ آلاف من الملائکۃ مسومین, تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 5000 نشان زدہ فرشتوں سے, نشان زدہ جو کہ اسی ایکسپیڈیشن کے لیے ایلوکیٹ کیے جائیں گے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں ٹارگیٹڈ آپریشن، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ٹارگیٹ کلنگ بھی ہوگی پھر، اور یہ بدر میں ہوا ہے مگر یہ انفال میں پڑے گی انشاءاللہ. ٹارگیٹ کلنگ سمجھ آتی ہے نا، بدر میں ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے مشرکین کی، اللہ نے خاص فرشتوں کو ٹارگیٹ دے کر بھیجا تھا ان کی کلنگ کے بارے میں. یہ بیان آئے گا سورہ انفال میں انشاءاللہ بدر کا. یہاں کیا ہے، ابھی 3000 کی خبر ہے تو 3000 بھیج دے گا، اگر اور آئیں گے تو اللہ اور بھیج دے گا. تم تو اللہ کے ساتھ مخلص رہو، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. ہاں وما جعل اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به، اور یہ اللہ نے صرف تمہاری خوشخبری کے لیے کیا ہے اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے، ورنہ اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی ان کو ختم کرنے پر قادر ہے. یہ تمہاری تسلی کے لیے، ایمان کیا کرے بھائی، ایمان والے انسان ہیں، کمزور ہیں، کچھ نظر بھی آنا چاہیے، کچھ تسلی بھی ہونی چاہیے، تو اللہ دے رہا ہے لیکن تمہاری تسلی کے لیے ہے. اللہ باؤنڈ نہیں کہ فرشتے بھیجے گا تو ان کفار کا جو ہے خاتمہ ہوگا یا ان کا نقصان ہوگا، اللہ اس سے بالاتر رہ کر بھی معاملہ کر سکتا ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کے پاس سے ہے جو غالب حکمت والا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ اللہ ان لوگوں کے گروہ کو کاٹ ڈالے جنہوں نے کفر کیا. او یکذیتہم فینقلبوا خائبین، یا اللہ انہیں ذلیل کر دے تو وہ ناکام ہو کر لوٹ جائیں. اگلی آیت کا پس نظر میں عرض کر دوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا خود چہرہ انور لہو لہو ہوا جب وہ بھگدڑ مچی، صحابہ بھی شہید ہوئے، آپ کے اللہ اکبر آپ کے رخ انور پر خون ہے، اور خوف کی کڑیاں جو کلپس تھی ان کو نکالا گیا ہے رخسار سے، تو خون کا فوارہ بہ گیا ہے اور آپ بے ہوش ہو کر گرے بھی ہیں، اور اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کیسے اللہ اس قوم کو ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا. اس پر اللہ نے ایک بات کہی، اور بہرحال آج خالد بن ولید اس کیمپ میں ہے نا. اللہ اکبر، اگر وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہو، وہ درہ جو پر جو صحابہ مقرر تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تو فتح مل گئی ہے، وہ نیچے آ گئے، خالد بن ولید اس طرف کفار کے کیمپ میں پیچھے سے چکر کاٹ کر آئے اور ادھر پیچھے سے حملہ کیا، بھگدڑ مچی، اتنا نقصان ہوا. آج کی یہ خالد کل کے کیا بن گئے تھے، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. اللہ اکبر، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اس کو ذہن میں رکھیے. اب پڑھیے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں، خواہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے یا انہیں عذاب دے، بے شک یہ تو ظالم ہیں، مگر اللہ توبہ بھی قبول فرما سکتا ہے، ہدایت بھی دے سکتا ہے، یہ کل اللہ کا اختیار ہے، آپ ایسا نہ کیجیے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے.